أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع سخن بغض علیه نهج البلاغه میں حقیقت میں مولا خود نهج البلاغه کلمات قصار میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور آپ سے محبت کرنے والا مؤمن ہے. اسی طرح سے غدیر کے میدان میں جو آپ نے خطبہ دیا حضور نے, اس خطبے کے لفظ مولا کے بارے میں, اس کے معنی کے بارے میں مسلمانوں نے اختلاف کیا, اگرچہ اصل خطبہ کو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو مولا قرار دیا. تو مولا کا کم از کم معنی جس کو عالم اسلام نے مان لیا ہے وہ محبت کا معنی ہے. اور اس خطبے کے آخر میں پیغمبر کی دعا یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا, خدایا محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرتا ہے اور دشمنی کر, بغض رکھ اس سے جو علی سے بغض رکھتا ہے. تو علی کی دشمنی کی مذمت عالم اسلام کے صحاح میں موجود ہے. یہ جو جملہ ہے غدیر کے میدان کا, سنن ابن ماجہ نے نقل کیا ہے, علی تیرے دشمن منافق ہے. اور اسی طرح سے صحاح نے کہا ہے کہ سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم, جو لوگ اہل بیت سے جنگ لڑتے ہیں پیغمبر بھی ان کے ساتھ جنگ لڑنے والا ہے, جو اہل بیت کے ساتھ صلح آشتی کے ساتھ پیش آتے ہیں پیغمبر بھی ان کے ساتھ صلح آشتی کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اہل بیت کے دشمن پیغمبر کے دشمن ہیں. اسی طرح سے مسلم نے بھی نقل کی ہے کہ فرمایا علی بغض نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے ساتھ مگر منافق. تو ان ادلے کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ علی کے ساتھ دشمنی کرنے والا, بغض رکھنے والا, نصب عداوت کرنے والا, جس کو ہم ناصبی کہتے ہیں, وہ پیغمبر کا دشمن ہے, خدا کا دشمن ہے. اور احادیث کے مطابق جو مشہور حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, اس حدیث کے آخر میں جو شیعہ سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کی ہے, مفسرین نے نقل کیا ہے آیہ مودد کی تفسیر میں, اس حدیث میں فرماتا ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے. اور جنت کی خوشبو جہاں 500 سال فاصلے تک پہنچ جاتی ہے, دشمن اہل بیت اس سے بھی محروم ہے. تو اتنی تاکیدات کے باوجود آپ خود دیکھتے ہیں غدیر میں جو پیغمبر نے فرمایا جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا, عام مسلمانوں نے اس کے معنی حدیث کو تو انہوں نے مان لی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے, لیکن اس کے معنی میں تأویل کی, تأویل کر کے کہا کہ پیغمبر کا مراد یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے علی سے محبت کرے. اس کے باوجود مقام عمل میں مسلمانوں نے علی کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے, اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے. کربلا سے حسین کا بھرا کر گھرانہ جو مدینہ سے نکلا تھا لٹ کر کربلا سے لوٹ کر آئے مدینہ پہنچے تو سید سجاد کا جملہ یہ تھا کہ ہماری محبت کا حکم خدا نے دیا ہے, اگر ہم پر ظلم کرنا واجب ہو جاتا تو اس سے بڑھ کر ظلم کرنا ممکن نہیں تھا. آپ خود دیکھیے محبت اہل بیت واجب ہونا, محبت علی واجب ہونا, اور دشمنی محمد و آل محمد حرام ہونا مسلمات اسلام میں سے. اس کے باوجود پیغمبر کے وفات کے بعد ہی جو سقیفے میں جمع ہوئے، وہاں پر علی کے غیر حاضری میں جمع ہوئے، کیا یہ محبت کے علامت ہے؟ خود علی فرماتے ہیں کہ اگر تم خلیفہ بن گئے ہو شورا کے ذریعے، وکیف ھذا والمشیرون غیب، کس طرح سے تم شورا کے ذریعے خلیفہ بن گئے ہو جبکہ مشورہ دینے والے کوئی حاضر نہیں تھے؟ سقیفے میں علی جیسا، پیغمبر کے چاچا جیسا، حضرت عباس وغیرہ کو خبر بھی نہیں دی گئی، سقیفے میں چلے گئے، کیا یہ محبت کی علامت ہے؟ شورا شش نفری میں جب چھ آدمیوں میں سے جس کو زیادہ ووٹ ملے اسے خلیفہ بننے کا حق دیا گیا، ترتیب اس طرح سے دی گئی کہ علی کو ووٹ نہ مل سکے، ایسے افراد لائے گئے جو علی کو ووٹ دینے والے نہ تھے. اس کے بعد علی کے فضائل کو چھپانے کا حکم دیا، مخالفین نے علی کے فضائل بیان کرنے کا حکم دیا، علی پر لعنتیں بھیجنے کا حکم دیا گیا، 70,000 نماز جمعہ کے ممبروں پر علی کو سب و لعن کیا گیا، آل محمد کا قتل عام کیا گیا کربلا کے میدان میں، کیا یہ محبت پر عمل ہے؟ محبت اہل بیت واجب، دشمنی اہل بیت نفاق، منافق یعنی باطن میں کافر ظاہر میں مسلمان. تو مسلمان کا عمل دیکھیں، کسی کی زبان پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، اس کے عمل کو آپ کو دیکھنا ہوگا، عمل کیا بتا رہا ہے، کیا یہ مسلمان محب اہل بیت ہے یا دشمن اہل بیت ہے. بس محبت اہل بیت کے لیے یہ روایات تمام مسلمانوں کے درمیان ہے، پیغمبر کے احادیث، اور دشمنی اہل بیت کے مذمت میں یہ ساری احادیث ہیں. اس کے باوجود اہل بیت اپنے حق سے محروم کیے گئے، خمس سے محروم کیے گئے، خلافت سے محروم کیے گئے، دختر پیغمبر کے دروازے پر آگ لگا دی گئی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود مولانا حجر براغم فرماتے ہیں، ایک وجہ دنیا طلبی ہے، دنیا پرستی ہے، عشق دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. فرماتے ہیں لیکنہ دنیا حلیت فی اعینہم، فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں سنا ہے کہ قرآن نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خطبہ نمبر 5 فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں سنا ہے قرآن فرماتا ہے آخرت ان لوگوں کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فساد نہیں چاہتے ہیں، برتری نہیں چاہتے ہیں، استکبار نہیں چاہتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتا ہے ہاں انہوں نے سنا ہے، سمجھا ہے، انہیں یاد ہے، لیکن دنیا حلیت فی اعینہم، لیکن دنیا کی حسن نے، دنیا کی خوبصورتی نے ان کو میرے ساتھ جنگ پر آمدہ کیا. بس علی کے ساتھ دشمنی کے ایک اہم وجہ دنیا پرستی ہے. جو دنیا پرست ہے، خدا پرستی سے زیادہ دنیا پرست ہے، تو علی کا آدمی نہیں بن سکتا. خدا پرست علی کا آدمی ہے، دنیا پرست علی کے محب نہیں ہو سکتا. دوسرا وجہ منافق ہے، جس طرح سے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، شیعہ سنی سب کہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا علی منافق آپ سے بغض رکھے گا، مؤمن آپ سے محبت کرے گا. تیسرا وجہ علی سے دشمنی ہے، کینہ ہے، انتقام ہے. اسلام کی جنگوں میں علی نے عرب کے مشرکین کے بہادروں کو خاک و خون میں ملایا ہے، اس وجہ سے ان کے دل میں دشمنی تھی علی کی. یہ دشمنی اسلام کی حمایت کی وجہ سے، آپ خطبہ نمبر 33 میں ہی فرماتے ہیں کہ وہ دشمنی ان کے دلوں میں ہے. خلیفہ سوم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں کہ قریش علی کی دشمنی کرتے ہیں، اس لیے کہ علی نے قریش کے 70 بہادروں کو خاک و خون ملا دیا ہے جن کے پیشانی چمکتے تھے. اسی طرح سے حسد ہے، مولا خطبہ نمبر 217 میں فرماتے ہیں اللہم انی استعدیک علی قریش، خدایا میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں قریش کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو قریش کے مددگار ہے، اجمعوا علی منازعتی، انہوں نے سب مل کر میرے ساتھ جنگ لڑی اور مجھ سے کہا یا غم اور حزن کے ساتھ خاموش رہو یا غصے سے مر جاؤ، ہم تمہارے حق نہیں دیتے ہیں، تمہارا حق چھین لیتے ہیں. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 33 میں ما تنقم منا قریش الا ان اختارنا، قریش ہم سے اس لیے انتقام لیتا ہے کہ خدا نے ہمیں منتخب کیا، نبوت اور رسالت ہمارے خاندان میں قرار دیا، قریش کے خاندانوں کو نہیں ملا۔ اسی طرح سے دشمن علی کی ایک وجہ اقتدار ہے۔ مولا خطبہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اقتدار اور ریاست کے لیے، حکومت کے لیے مجھ سے دشمنی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خطبہ نمبر 126 اور خط نمبر 70 میں فرماتے ہیں، عدالت علی کی وجہ سے، علی کی عدالت کی وجہ سے بہت سے لوگ دشمن ہو گئے۔ جب علی نے عدالت کے ساتھ رفتار کی تو دشمن ہو گئے۔ علی کا معروف شاعر نجاشی تھا، علی کا مداح، قدیم زمانے میں شاعر بہت اہم ہوتا ہے، آج کل کے میڈیا کا کام کرتا تھا۔ جب اس نے شراب پیا رمضان میں، علی نے اس کو شراب کا حدود اس پر جاری کیا، تازیانہ مارا اور رمضان کے بے احترامی کا تازیانہ مارا، بھاگ کر شام چلا گیا امیر شام کے پاس، کہا کہ اپنے علی اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ علی حدود الہی جاری کرنے والے تھے، علی احکام خدا کے خیال رکھنے والے تھے، علی دوسرے سیاست مداروں کی طرح پارٹی بازی کرنے والے نہیں تھے کہ اپنے ماننے والا جس طرح سے بھی ہو اس کی ہر غلط بات کی تائید کرے۔ تو آپ نے حدود الہی کو جاری کیا۔ جب خلیفہ کے والی کوفہ میں شراب پیتا ہے، مدینہ میں کوئی جرأت نہیں کرتا اس پر، حد الہی جاری کرے، تو علی شراب پینے کا حد جاری کرتا ہے۔ اسی طرح سے خلیفہ نے جو اموال بخشا تھا، حاتم کا کام کیا تھا، حاتم بخشی کی تھی، علی نے سب کو واپس لایا، کہا بیت المال مسلمین کا مال ہے۔ خود علی کا بھائی حضرت عقیل شاہ کی ہے، یا علی یہ کیسی بات ہے؟ لیکن علی ذرہ برابر عقیل کو زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ حقیقت اسلام سے بے خبر ہے، اس وجہ سے علی سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ آپ خطبہ نمبر 92 فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْآفَا قَدْ أَغَامَتُ وَأَنَّ الْمَحَجَّ قَدْ أَنْكَرَتْ، حقیقت کے آسمان پر بادل چھا گئے ہیں، روشن شاہراہ ناشناختہ ہو گئے ہیں، اس وقت میرے پیروی کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ تو ان وجوہات کے بنا پر دنیا پرستی، شیطان پرستی، نفس پرستی، ریاست پرستی، نفاق، کفر باطنی، اور ان وجوہات کے بنا پر علی کی دشمنی کرتے تھے، لیکن بظاہر کچھ اور بہانے پیش کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا وقت کے خلیفہ سے کہ تم نے قلم و کرتاس لانے کو کیوں روکا، کہا کہ میں جانتا تھا کہ پیغمبر علی کا نام لکھنے والے تھے، لیکن خوف یہی تھا کہ مسلمان برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے مقام پر خلیفہ کہتا ہے، بعد میں عمر بن العاص کہتا ہے کہ علی مزاح زیادہ مزاح کرتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے علی پیغمبر سے زیادہ مزاح کرنے والے نہیں تھے، اس میں پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، لیکن بہانہ کرتے علی مزاح کرتے ہیں۔ عمر عاص خطبہ نمبر 84 میں کہتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں، عمر عاص کہتا ہے کہ علی مزاحیہ ہے، میں کہاں مزاح کرتا ہوں، مجھے خوف معاد اتنے زیادہ ہے کہ میں مزاح کرنا مجھ سے دور ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ علی سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں 84 نفری میں علی سے پوچھا گیا آپ شیخین کی سیرت پر چلیں گے، علی نے انکار کیا اس وجہ سے، یا بنی امیہ نے لوگوں کو علی سے دور کیا، کہا کہ علی عثمان کے قاتل ہے، اس طرح سے الزام لگا کر، جبکہ علی خطبہ نمبر 30 میں اور باقی خطبوں میں فرماتے ہیں کہ حقیقت میں عثمان کا قاتل تم خود ہو۔ اور اسی طرح سے بہانہ کرتے کہ سب نے علی کی بیعت نہیں کی تھی، اسی لیے علی کی خلافت قانونی نہیں ہے، امیر شام یہی کہتا تھا، شام والوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، جبکہ علی نے اس کو خط لکھا، اے معاویہ، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کے بیعت مدینہ میں رہنے والے مہاجرین و انصار نے کی ہے، انہی لوگوں نے میری بھی بیعت کی ہے، تو ان کی بیعت کی وجہ سے ان کی خلافت قانونی بن جائے تمہارے لیے، میری بیعت کرنے کے باوجود خلافت قانونی نہ بن جائے۔ تو یہ بہانے کیے گئے علی کی خلاف ورزی کرنے کے لیے۔ بعض اوقات طلحہ و زبیر دلیل لاتے تھے، ہم سے زبردستی بیعت لیا گیا، مالک اشتر کے خوف سے ہم نے بیعت کی، جبکہ سب کے سامنے سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہ تھے، علی نے فرمایا تم خود خلافت کے لیے اقدام کرو، میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ جبکہ یہ خطبہ نمبر 205 مولا فرماتے ہیں کہ کہاں اجبار کی تھی، امیر شام علی کو خط لکھتا ہے، یا علی آپ اس طریقے سے بیعت کے لیے لائے جا رہے تھے جس طرح سے اونٹ کے گردن میں رسی ڈال کر لے جاتے ہیں۔ علی مجبور، یہ خود امیر شام علی کو خط میں کہتا ہے کہ آپ کو اونٹ کی طرح گردن میں رسی ڈال کر بیعت کے لے گئے سابق خلفاء کے دور میں۔ علی کی مذمت کرتا ہے، علی جواب فرماتے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ تم میری مذمت کر رہے ہو، درحال کہ میری تعریف ہے، مظلوم ہونا کسی مؤمن کسی مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے جبکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ تو سابق خلفاء نے زبردستی سے اپنے منکرین اور مخالفین سے بیعت لی یا قتل کر دیا، جس طرح سعد بن عبادہ انصار پیغمبر کے سردار کو قتل کیا گیا، جناب سیدہ شہید ہو گئی بیعت نہیں کی۔ اسی طرح سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ قریش نہیں چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت ایک گھر میں جمع ہو جائے، ایک گھرانے میں جمع ہو جائے۔ جواب یہ ہے، آپ خود اقتدار پر آنے والے سب کا تعلق قریش سے تھا، پیغمبر کی بھی تعلق قریش سے تھا، تو یہی مسئلہ عرب بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاندان میں کیوں نبوت و امامت دونوں جمع ہو جائے۔ اسی طرح سے مختلف وجوہات، فی الحال وقت کی اجازت نہیں ہے، تو علی خود فرماتے میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی، خود بے شخص قیم اس کے وجوہات بتا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اسلام کے مفاد اسی میں ہیں، صبر کرنے میں ہیں، اس لیے میں نے خطبہ شخص قیم، معروف خطبہ مولا اپنی خاموشی کے بیان فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرماتے ابن الحدید نقل کرتے ہیں لو وجدت تو اربعین، اگر 40 آدمی مل جاتے تو میں قیام کرتا۔ خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں لولا قیام القائم حضور وجود القیام الحج بوجود الناصر، مدد کرنے والے مل گئے اس لیے میں نے قیام کیا ہے، تو تنہا تھے۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں میں تنہا تھا، میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے وحدت کو پارا پارا ہونے سے روکنے کے لیے اور اسلام نابودی کی طرف جا رہا تھا، خطبہ نمبر 75 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِّنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ، لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں دین کے نابودی کی طرف، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ علی نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ اپنے حق کو غصب ہوتے ہوئے دیکھا، خاموش رہا، حفظ اسلام کے لیے ایک، امت کے وحدت کے لیے دو، تنہا ہونے کی وجہ سے تین، اور لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے۔ لوگ اگر دیکھتے کہ بزرگان لڑ رہے ہیں آپس میں تو کمزور ایمان رکھنے والے یقیناً جہاد کے لیے اقدام نہیں کرتے۔ بلازری نقل کرتے ہیں اپنی تاریخ میں، جب اگر علی قبول نہ کرتے اور خاموش نہ ہوتے تو کوئی مجاہد مرتد ہونے والوں کے ساتھ جنگ کے لیے نہ نکلتا۔ عرض کے خط نمبر 62 میں مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ دین کو چھوڑ کر آ رہے ہیں واپس اور ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں آؤ اسلام کو مٹائیں گے، تو اس لیے علی نے خاموشی اختیار کی۔ علی نے اپنے مخالفین، اپنے دشمنوں سے سابقہ خلفاء کے برخلاف زبردستی سے بیعت نہیں لیا۔ یہ ایک خط نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے زبردستی سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی، گردن میں رسی ڈال کر لے گئے، لیکن علی نے کسی سے، بلکہ عمر کے فرزند نے جب بیعت سے انکار کیا تو علی خود ضامن بن گئے، فرمایا کہ میں ضامن ہوں، یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے سابق خلفاء کے خامیوں کی نشاندہی کرتے تھے علی، اور اس دوران جو علی نے اقدامات کیے ان میں سے ایک یہی تھا کہ سابق خلفاء کے خامیوں کی طرف علی اشارہ کرتے تھے، ان کی خامیوں کا ازالہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے علی نے سابق حکمرانوں کے مخالفین کے، حضرت ابو ذر، حضرت عمار نے جب اعتراض کے وقت خلیفہ پر، علی نے ان کی حمایت کی، ان کے حق ہونے کو ثابت کیا۔ حضرت ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے خلیفہ نے منع کیا تو اس کے باوجود آپ چلے گئے۔ اسی طرح سے علی سابق خلفاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ تاریخ اسلام گواہ ہے، لیکن اسلام کے مفادات میں ان کے لیے بہترین مشورے دیتے تھے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے علی نے اس دوران کچھ لوگ جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، جیسا ابو سفیان آیا، کہا یا علی یہ حق آپ کا ہے، میں آپ کے لیے سپاہی تیار کروں گا، علی نے اس بات کو نہیں مانی اور فرمایا شق و امواج الفتن بسفن النجات، فتنے کے امواج کو ختم کرو کشتی نجات کے ذریعے، تفرقہ نہ ڈالو۔ اس وقت تفرقہ ڈالنا امت کے، اسلام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے علی نے اپنے اقتدار کے دوران پوری آزادی کے ساتھ بیعت لی، کسی کو بیعت کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ ایک نقطہ. دوسرا یہ کہ علی نے جب جنگ شروع کی اپنی باغیوں کے ساتھ خود نے شروع نہیں کی, جب انہوں نے حملے کیا تو جواب دیا. تیسرا یہ ہے کہ باغیوں کے سفیر نمائندے جب آتے تھے ان کو سلامتی کے ساتھ واپس پہنچاتے تھے. خطبہ نمبر 51 میں بیان ہوتا ہے کہ جب شام والوں نے پانی بند کیا, علی نے پانی پر قبضہ کیا فرات کے, اور پھر شام والوں کو پانی دی میدان جنگ میں, اگر پانی بند کرتے شام والے شاید مر جاتے. یہ عظمت علی ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں. ظاہر ہے اس سے زیادہ وقت میں اجازت نہیں ہے, تو دشمنوں نے کس طرح سے علی کے ساتھ پیش آیا, آل محمد کے ساتھ پیش آیا, علی کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ میں نے سوچا یہ کس طرح سے آل محمد انصاف کرتے ہیں, دوسرے اس برے انداز میں پیش آتے ہیں. عالم خواب میں پیغمبر نے فرمایا فلان شاعر کے پاس جاؤ, میں شاعر کے پاس گیا, دیکھا شاعر نے شعر میں کہا تھا, آل محمد کی زبانی جواب دیا تھا میرے اس سوال کا کہ ہم اور تمہارے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم جب حکومت کرتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں, تم جب حکومت کرتے ہو تو خون کی ندیاں بہاتے ہو. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.